القدس هي المهر
بيت المقدس في قسم أوكرانيا سابوني قدم
بيت المقدس في قسم أوكرانيا سابوني قدم
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتح الله لخاصة أوليائه ملك درود بيجي محمد وآل محمد پر اجل محترم نهج البلاغة کے موضوع کے عنوان سے آج کی گفتگو ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں پیش کر رہے ہیں یوں تو ہر انسان ہر مومن ہر منتظر اور ہر شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں جو واجبات اس پر عائد ہوتے ہیں ان کی نسبت حساس ہو اور یہ حساسیت انسان کو ہر دور اور ہر زمانے میں کہ جب دوسرے لوگ اپنی فرائض اور واجبات سے پہلو تہی کرتے ہیں ایسا منتظر اور حقیقی شیعہ انسان اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ دوسرے اس کا ساتھ دے یا نہ دے یہی وجہ ہے کہ تمام زمانوں کے ساتھ ساتھ یہ زمانہ بھی اپنی تمام تر حساسیت کے ساتھ اپنی تمام تر نزاکت کے ساتھ یہاں ہمارے سامنے موجود ہے اور جو بیدار لوگ ہیں جو ہوشیار لوگ ہیں جو واجبات کی ادائیگی کا ہم غم رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ وہ واجبات کو انجام دیں اور نہج البلاغہ کے ان موضوعات میں سے وہ موضوع کہ جس کی جانب امیر المومنین علیہ السلام نے خاص توجہ فرمائی ہے وہ جہاد کا موضوع ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب جہاد کا لفظ سمجھ میں آتا ہے سننے میں آتا ہے تو ایک وہ مفہوم ہے کہ جو اس وقت دجالی اور یورپی میڈیا نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ بس تلوار لے کر اور بندوق لے کے کھڑے ہو جاؤ اور جہاد شروع کر دو دوسرا وہ حقیقی اور اصلی معنی ہے کہ جو قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بیان کیا گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تصور جہاد کے معنی سے متعلق لوگوں کے اذہان میں پایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ پروپیگنڈا اور وہ مسخ شدہ تصور اور معنی جو دجالی میڈیا نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہے وہ کسی اور قسم کا ہے اور اسلام کا عطا کردہ جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے ابھی جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں جہاد کو ایک فضیلت کے عنوان سے ایک درجے کے عنوان سے اور ایک بہترین صفت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، بأموالهم وأنفسهم، اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ایسے مومنین کے لیے، ایسے ہجرت کرنے والوں کے لیے اور ایسے مجاہدین کے لیے کیا درجہ ہے؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت عظیم درجہ ان کو عطا کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم درجہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے، یہ درجہ جو ہم نے عطا کیا، اس کے علاوہ ایک اور کامیابی ان کے لیے مقدر کی گئی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نجات یافتہ اور فائز اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک ہم الفائزون، یعنی یہ جملہ عربی صرف و نحو کے لحاظ سے در حقیقت ایسے لوگوں کی، ایسے مجاہدین کی، ایسے ایمان لانے والوں کی اور ایسے ہجرت کرنے والوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے خاص درجہ عطا کرتا ہے کہ یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے ایک وہ نہج البلاغہ ہے جو ہمارے یہاں بہت معروف ہے، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ ورحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ترجمہ موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ترجمہ ہے وہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا۔ جب نہج البلاغہ کو کمپائل کیا گیا تو اس کے کچھ مختلف نسخے تھے کہ جن کے خطبوں کے نمبرنگ میں کچھ فرق موجود ہے، لہذا ان تمام خطبوں کو جمع کیا گیا اور ان کی ایک انٹرنیشنل، یوں کہوں کہ سطح پر، عالمی سطح پر ایک گائیڈ بک تیار کی گئی کہ جہاں جہاں جس خطبے کے نمبر میں کوئی اختلاف ہے تو اسے بیان کر دیا جائے۔ تو جو عربی کی نہج البلاغہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، یہ بنیاد نہج البلاغہ کی مرتب کردہ ہے، اور حوض علمیہ قم اور نجف اور آپ کی خدمت میں عرض کروں تمام محققین اس نہج البلاغہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف قسم کی نہج البلاغہ موجود ہیں کہ جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں۔ مثلا اس نہج البلاغہ کو جو انٹرنیشنل لیول پر کمپائل کی گئی، اس کو معجم کا نام دیا گیا ہے۔ معجم یعنی وہ بیسک ڈکشنری کے جس کے ذریعے سے آپ تمام خطبوں کے نمبر میں جو اختلاف، خطبوں کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف نمبر میں اختلاف ہے، ممکن ہے ایک نمبر دو نمبر آگے پیچھے ہو۔ کتنی نہج البلاغہ ہیں اب آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں، ان کے معنی میں، ان کے مفہوم میں، ان کی عبارتوں میں، ان کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف خطبے کے اور کلمات قصار کے یا یوں کہوں امام علی کے لیٹرز کے نمبرنگ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہاں بیان کر دی گئے۔ سبیہ صالحی کی ایک نہج البلاغہ ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے، فیض الاسلام کی ہے، ابن میثم کی ہے، فی ضلال کی ہے، آیت اللہ خوئی کی ہے، ابن الحدید معتزلی کی ہے، محمد عبدہو کی ہے، ملا فتح اللہ کی ہے، اور ملا صالح مازندرانی کی ہے۔ یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نہج البلاغہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو کمپائلیشن کے بعد ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کے درمیان جو خطبوں کا اختلاف ہے اس کو اس معجم میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے نمبرنگ کے لحاظ سے تو وہ دور ہو جائے۔ تو میں یہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی نہج البلاغہ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں فی الحال اس خطبے میں اور جو ترجمہ موجود ہے ان کے خطبے میں نمبرنگ میں کوئی اختلاف نہیں، ہاں دوسرے خطبات میں ایک یا دو نمبر آگے پیچھے ہیں۔ پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب معاویہ کی فوج ایک جگہ قابض ہو گئی اور لوگ امام علی کے ساتھ جو افراد تھے مجاہدین تھے وہ پس و پیش کر رہے تھے. وقد قالها يستهزئ بها الناس حين ورود خبر غر والانبار بجيش معاويه فلم ينهضوا, کہ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے جانصاروں سے, اپنے سپاہیوں سے, اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہیں. اما بعد یعنی تبارک بلکہ درود بھیج محمد والے محمد. یعنی درود و سلام کے بعد اب امیر المومنین اصل مطلب کو بیان کریں. مولا علی نے بسم اللہ الرحمن نے درود و سلام پڑھا ہوگا, سید رضی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے. فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّتِ وَفَتَحَ اللَّهُ لِخَاسَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَدَرُ الْحَسِينَةُ وَجَنَّتُهُ وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَدُيِّثَ بِالصِّغَارِ وَالْقَمَاءَةِ وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْحَابِ وَأُذِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ وَسِيَمِ الْخَسْفَ وَمُنْعَ النَّصْفَ. اس کا ترجمہ میں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے خطبے سے نقل کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جہاد ہے. جنت کے مختلف دروازے ہیں, ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے قرار دیا ہے. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا ہے. فتح اللہ لخاصت اولیاء, یعنی امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جنت کے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے, اس میں اللہ کے خاص بندے جو جہاد کرنے والے ہیں وہ داخل ہوں گے, ان کے لیے کھولا جائے گا. یہ تقویٰ کا لباس ہے, اللہ کی محکم ذرا ہے اور مضبوط سپر ہے. جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے, خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا کر مصیبت و ابتلا کی ردا اڑھا دیتا ہے اور ذلت اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پہ چھا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے. ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے. میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی, علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے آگے بڑھیں تم ان پہ دھاوا بول دو. پھر یہ پورا خطبہ موجود ہے, جیسے میں نے کہا کہ لشکر معاویہ جب سامنے موجود تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے سپاہی کچھ پس و پیش سے کام لے رہے تھے تو وہاں پر مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. اب مولا علی کی جملے ذرا سماعت فرمائیے کہ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ, جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. معمولاً ہمارا مزاج چونکہ مادی اور انسانی ہوتا ہے, لہذا ہم ان عبادات کو زیادہ لائک کر رہے ہوتے ہیں, پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری فہرست میں جن کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور جو آسان ہوتے ہیں نسبتاً, لہذا ہم مشکل عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا دو رکعت نماز پڑھنا تحیت مسجد آسان ہے, لیکن بنسبت اس نماز کے جو نماز امام زمانہ نقل کی گئی جس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, وہ ہمیں مشکل نظر آتی ہے. یا اس سے زیادہ نماز جعفر طیار ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, وہ اس سے زیادہ ہمیں مشکل نظر آتی ہے. لہذا ہم مقایسہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب کون سی عبادت زیادہ آسانی سے ادا ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی زیادہ مل جائے گا, لہذا ہم جو ہیں وہ انجام دے لیتے ہیں. لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے کہ تم اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے عبادات کو ان کے ثواب کے کیلکولیشن کے ساتھ انجام دیتے ہو, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جنت کے جو مختلف دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا جو دنیا میں جہاد کرنے والے تھے. پس امیر المومنین جیسی عظیم و بہادر و دلیر و شجاع شخصیت ایسے ہی الفاظ ادا کر سکتی ہے اور ہماری توجہ اس جنت کی طرف مبذول کرا رہی ہے کہ جس کے لیے ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف ایک دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، بہت سے مومنین ایسے ہیں جو دو دروازوں سے داخل ہوں گے، بہت سے جو تین سے داخل ہوں گے، اور بہت سے ایسے مومنین ہیں جو جنت کے تمام دروازوں سے ان کے لیے آسانی مہیا کر دی جائے گی، یعنی ان کے لیے ہر گیٹ سے گزرنے کا پاس موجود ہوگا، وہ جس دروازے سے جانا چاہیں جائیں۔ مثلا روزے دار اگر صرف اس کے روزے قبول ہوئے ہیں مثلا یا نماز قبول ہوئی ہے تو وہ صرف ان دو دروازوں سے جا سکتا ہے، وہ تیسرے دروازے سے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ پاس موجود نہیں، وہ اجازت نامہ موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین کہیں وہ جنت جس کو تم نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جس کی فضیلتیں تم نے سنی ہیں، جس کا ثواب تم نے سنا ہوا ہے، اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جہاد ہے۔ اور پھر فرمایا فتح اللہ لخاصت اولیائہ، اور اللہ تعالی نے اسے اپنے خاص اولیاء اور دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ صرف خاص اولیاء کو اس دنیا میں یہ اذن دیا جاتا ہے، ان کو یہ توفیق مرحمت ہوتی ہے کہ وہ جہاد کر کے اللہ کے اس خاص دروازے سے وارد بہشت ہو سکیں جس کا نام باب جہاد ہے۔ یہ توفیق ہم سب کو حاصل ہے، توجہ رکھیے گا، ایسا نہیں کہ کچھ کو خدا نے یہ توفیق دے دیے جہاد کرنے کی، کچھ کو نہیں دیے۔ اگر یہ تصور ہے تو یہ خدا کے ظالم ہونے کا تصور ہے جو عدل الہی سے ناسازگار ہے اور مکتب تشیع کے اصول دین سے اس کی کوئی میل و مطابقت موجود نہیں ہے۔ توفیق سب کو ملتی ہے، دو طالب علم فرض کیجئے جن کو 6 مہینے ملے ہیں امتحان کی تیاری کے لیے، 6 مہینے، ہر مہینے میں 30 دن مثلا، اور ہر دن میں 24 گھنٹے، اور ہر گھنٹے میں 60 منٹ، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ۔ یہ طالب علم اے کو بھی ملا ہے، یہ طالب علم بی کو بھی ملا ہے، دونوں کو برابر ملے۔ جتنا آسمان طالب علم نمبر ایک پہ سایہ کرے گا، اتنا ہی طالب علم نمبر دو پہ آسمان سایہ کر دے گا۔ جتنا وقت اے کے لیے اور ون کے لیے مشقت سے معین ہے، اتنا ہی بی اور ٹو کے لیے بھی معین ہے۔ اب ایک طالب علم کھیلتا ہے، کودتا ہے، 6 مہینے کا وقت برباد کر دیتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے، لکھتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحان میں کون پاس ہوگا؟ وہ جس نے محنت کی ہے، وہ جس نے کام کیا ہے، وہ جس نے اسٹرگل کی ہے، یا آسان الفاظ میں کہوں وہ جس نے جہاد کیا ہے، تعلیم کا جہاد، وقت کا جہاد، نفس کا جہاد اس نے انجام دیا ہے۔ لہذا توفیق سب کو ہوتی ہے، اس سے، اس اپورچونیٹی سے، اس فورسز سے فائدہ اٹھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر وہ راستہ سامنے آتا ہے کہ ہم کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں ودرع اللہ الحسینتو، یہ اللہ کی محکم زرہ ہے، اللہ کی یعنی اللہ کے دین کو بچانے کا ایک بہترین دفاعی سسٹم ہے۔ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، امیر المومنین نے کہا جس کو اللہ نے کھولا ہے، پہلی چیز جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں جہاد کے لیے، وہ لباس التقویٰ ہے، یعنی وہ تقویٰ کہ جو آپ شب و روز، دن اور رات اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کروں، میں جہاد نفس انجام دوں، میں تزکیہ نفس کروں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، کوئی حرام کام، کوئی حرام لقمہ میرے گھر میں داخل نہ ہو، میری کمائی، میرا بزنس خم شدہ پیسوں کے ذریعے سے ہو، حلال پیسے سے ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہاد ہے آپ کا، یہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ یہ تقویٰ کی مختلف صورتیں ہیں کہ جسے امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر امیر المومنین آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لباس التقویٰ۔ یہ تصور نہیں کرنا کہ مجاہد کسی اور دنیا کا مجاہد اور انسان ہوتا ہے، مجاہد انسان تمہاری دنیا کا انسان ہوتا ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے بھی گھر بار ہوتے ہیں، اس کے بھی زن و بچے ہوتے ہیں، اس کا بھی پیٹ ہوتا ہے، اس کو بھی کھانے کمانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کا لباس التقویٰ، یعنی تقویٰ کا جامع ترین معنی، جامع ترین مفہوم، جامع ترین مطالب در حقیقت ہمیں مولا کائنات کے خطبات میں نظر آئیں گے۔ دنیا ایک پہلو کو لے لیتی ہے، دنیا دو پہلو کو لے لیتی ہے، لیکن وہ مولا کائنات جو منبر سلونی کا خطیب ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو دنیا میں جتنے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں، تصور کیے جا سکتے ہیں، ان سب کو مولا کائنات اپنے کلام میں سمو دیتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تو پہلی چیز مولانا بیان کی، وہ لباس التقویٰ، وہ لباس تقویٰ ہے، پرہیزگار متقی انسانوں کا لباس ہے، یعنی متقی انسان جہاد کا لباس پہنتا ہے۔ وَدَرْعُ اللَّهِ الْحَسِينَ، اللہ کے لیے اور اللہ کے نظام و دین کے لیے بہترین دفاعی سسٹم ہے۔ وہ جُنَّتَهُ وَالسُّبَرْ ہے، سپر ہے، الْوَثِيقَ بہت ہی مضبوط سپر کا نام ہے۔ فمن ترکہ رغبتا عنہ، جو جہاد کو جانتے بوجھتے، رغبتا یعنی اس کے لیے دروازہ کھلا ہو، اس کے لیے شرائط مہیا ہوں، وہ جا سکتا ہو، جہاد کر سکتا ہو، فمن ترکہ، جس نے جہاد کو ترک کیا، رغبتا عنہ، منہ موڑ کر، پہلو تہی کر کے، اچھا ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو مجھے مثلا جہاد اصغر انجام دینا ہے، توجہ رکھیے کہ جہاد اصغر انجام دینا ہے مثلا، یا جہاد اکبر انجام دینا ہے۔ البسہ اللہ ثوب الذل، خدا ایسے تاریک جہاد شخص پر ذلت کا لباس ڈال دیتا ہے، اسے اڑھا دیتا ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات کس طریقے سے جہاد کو واضح کر رہے ہیں۔ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں کیا تھا؟ آمنو، ایمان لائے، حاجر، جہاد کیا، وجاہدو، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں ہجرت کے ساتھ، فی سبیل اللہ، بے اموالہم وانفسہم، پہلے اپنی مال سے جہاد، یعنی جب مال کی محبت نکلے گی، جب پیسہ کی محبت نکلے گی، جب رقم کی محبت نکلے گی، جب دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکلے گی، تو وہ بڑی قربانی کے لیے تیار ہوگا۔ آقا شریعت رحمت اللہ علیہ، بہت سے بزرگ حضرات جانتے ہوں گے، خدا ان کی قبر کو نورانی فرماؤ، ان کو جوارِ محمد علی محمد میں جگہ نہ فرمائے، کہتے تھے ایک شخص تھا، جب اس کی تاریخ خمس آتی تھی تو اپنے نوکر سے کہتے تھا کہ میرے ہاتھ پر کرسی پہ رکھ کے باندھ دے، کرسی پہ بیٹھ جاتا اس کا نوکر، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتا، اور پھر کہتا میرے سامنے میری تجوری کھولو، تجوری کھولتا اور کہتا اس میں سے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے جا کر فلاں مولوی صاحب کو دے آؤ جو فلاں مجتہد کے نمائندے ہیں، اور پھر جب وہ نکال رہا ہوتا اس کا نوکر اس کے کہنے کے مطابق وہ مطلوبہ رقم، تو چیختا چلاتا، تو لوگ اس سے پوچھتے کیوں چیخ رہے ہو، کہہ رہے مال کی محبت کی وجہ سے، تو کہا کہ نہ دو، کہا کہ یہ واجب ہے مال کی محبت۔ اس لیے حضرت ابو ذر سے پوچھا گیا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، یہ موت کا خوف ہمیں کیوں آتا ہے، موت برحق ہے، آنی ہے، تو حضرت ابو ذر نے کہا جس نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا، تو آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس کرے گا۔ ہم مال دنیا سے دنیا کی محبت کو دل میں جمع کر رہے ہیں، دل میں خدا کے بجائے مال کی محبت آ رہی ہے، موت کا خوف آ رہا ہے، جہاد کا جذبہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا کہا بے اموالہم، اپنی مالوں سے، اپنے مالوں سے جہاد کرو۔ وانفسہم، دوسرا درجہ کیا ہے کہ جب مال کی محبت، دنیا کی محبت نکل جائے گی، تو پھر لڑنا اور خدا کی بارگاہ میں آگے بڑھنا اور بڑی قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، جو بھی دنیا ہے۔ اب امیر المومنین کی نگاہ میں دنیا کیا، یہ الگ موضوع ہے، میں اس میں وارد نہیں ہو رہا۔ دنیا کی محبت جس کا ایک مزداق مال ہے، ایک مزداق بیوی بچے ہیں، ایک مزداق ہماری ہمارا بزنس ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے، ہمارا مقام ہے. ممکن ہے مدرسہ بھی ہو سکتا ہے, مسجد بھی ہو سکتی ہے, کتاب خانہ بھی ہو سکتا ہے, لائبریری بھی ہو سکتی, کچھ بھی چیز دنیا ہو بن سکتی ہے. ضروری نہیں کہ دنیا کی محبت یہ ہو کہ مثلا میں فلا چوک پہ جا کر خدا نہ کرے کوئی حرام کام کروں دنیا کی محبت. نہیں, ہر انسان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے دنیا کی محبت جو مختلف ہوتی ہے. اب مولا علی کے اسی خطبہ نمبر 27 کے ذیل میں میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھنا چاہتا ہوں, اور جس کو مرحوم استاد حجت الاسلام المسلمین مولانا آغا جعفر نقوی صاحب بہت ہی شوق سے اور بہت ہی عرفانی نقطہ نگاہ سے اس کو بیان فرماتے تھے. قل ان کان آباؤکم, اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے جو تمہارے حلقے احباب میں موجود ہیں, قل ان کان آباؤکم کہہ دو اگر تمہارے آباؤ اجداد, تمہارا سلسلہ نسب, تمہارے باپ دادا, تمہارا اسٹیٹس, ہم فلاں فیملی سے ہیں, ہم فلاں فیملی سے ہیں, ہم فلاں خاندان سے, بڑا انسان کو فخر ہوتا ہے نا بعض اوقات. وہ ابناؤکم, تمہاری گزشتہ نسل اور تمہاری آئندہ نسل آنے والی, ابناؤکم تمہاری اولاد, تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں, وہ اخوانکم وہ جو تمہارے دست و بازو بنتے ہیں تمہارے بھائی, وہ ازواجکم تمہاری گھر والیاں تمہاری زوجات, وہ عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ جس پہ تم اکڑتے ہو, جس میں تم کہتے ہو کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں, میں فلاں کو بلاؤں گا تو فلاں میری مدد کے لیے پورا قبیلہ آ جائے گا. آبا و اجداد نسل گزشتہ ایک, دو ابناؤکم نسل آئندہ دو, تین تمہارے بھائی, چار ازواجکم, پانچ عشیرتکم. ٹھیک, یہ پانچ ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چھٹا کیا ہے, وہ اموالون نخترفتموها, چھٹا کیا ہے, وہ اموال جو تم نے جمع کیے ہیں, بینک بیلنس تم نے بنایا ہے. اخترفتموها, اخترف یعنی در حقیقت تم نے اس کو جمع کیا ہے محنت سے, پسینے سے, اسٹرگل کر کے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیوی بچے رکھنا, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا, اپنے بچوں کی اچھی دنیا کا انتظام کرنا, اپنے بہن بھائیوں, اپنے اہل قبیلہ کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھی سوچ رکھنا, کوئی برا نہیں ہے. ابھی تک یہاں پر کوئی منفی چیز نہیں ہو. قل ان کان آباؤکم, ایک آبا و اجداد, دو ابناؤکم, تین اخوانکم تمہارے بھائی, چار ازواجکم تمہاری زوجات, پانچ عشیرتکم تمہارا قبیلہ و خاندان, چھ وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے, سات تجارتن تخشون کسادہا, وہ تجارت کہ جس میں کمی سے تمہیں خوف آتا ہے, وہ تجارت جس کی نمبرنگ جو ہے نیچے آ جائے, فائدہ نیچے ہو جائے, مہینے کے آخر میں جو انڈیکس کھولتے ہو دیکھتے ہو کہ کم فائدہ ہوا ہے, بزنس نہیں ہوا تو پریشان ہو جاتے ہو, آئندہ اتنے اخراجات آنے والے ہیں. اور آٹھواں نقطہ کیا ہے, وہ مساکنہ ترضونها, اور وہ مکان جنہیں تم نے اپنے خمس و زکات شدہ پیسوں سے بنایا ہے. بات یہاں تک آ گئی, آٹھ چیزیں اللہ نے بیان کی, آبا و اجداد, بیٹے, بھائی, ازواج, قبیلہ, وہ مال جس کو تم نے محنت سے جمع کیا ہے, وہ تجارت جس کے کم ہونے سے, جس میں گھاٹے سے تم ڈرتے ہو, اور آٹھ کیا ہے, وہ مکان جن کو تم نے بنایا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہے, سجایا ہے. اب خدا نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ ساری چیزیں تمہیں, یہ آٹھ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول, اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں, ایکول کی بات نہیں کی ہے, محبت ہونی چاہیے, بی بچوں سے محبت, خاندان سے محبت کوئی بری چیز نہیں ہے, تجارت سے محبت, گھر سے محبت, یوں کہوں کہ مال و دولت سے محبت کوئی بری چیز نہیں ہے. ایک خدا نے کہا احب, زیادہ محبوب ہیں تمہیں آٹھ چیزیں, کس کس اب یہ آٹھ چیزوں کے مقابلے پر, اللہ ایک, دو اس کا رسول, تین اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, احب الیکم من اللہ رسول ہی وہ جہاد فی سبیل ہی. اب اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں جو تمہیں اللہ اس کے رسول کی راہ میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں اور جہاد سے روک رہی ہیں, فتربصوا تو انتظار کرو, حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو لے کر آ جائے۔ اب تفصیلی بحث ہو رہی ہے کہ اس امر سے کیا مراد ہے، فَتَرَبَّصُوا سے کیا مراد ہے، اس میں وارد نہیں ہوں گا، تفصیلی بحث ہے، کیونکہ ہمارا موضوع نہج البلاغہ ہے، مولا علی کا خطبہ جہاد ہے، اسی کے ذیل میں یہ کہ کہا لباس التقویٰ، اللہ کے متقی پرہیزگار لوگوں کے لباس ہے، اور پھر کہا کہ اگر یہ آٹھ چیزیں جو جائز ہیں، ان میں تو کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، یہ جائز چیزیں ہیں، ان کی محبت بھی جائز ہے، لیکن اگر یہ اللہ اس کے رسول اور اللہ اور رسول کے راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں کہ مال کی محبت، بزنس کی محبت، مکان کی محبت، قبیلے کی محبت، زوجات کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیٹوں یا اب اجداد کی محبت، تمہارا اسٹیٹس تمہیں جہاد کرنے سے روکے، یا تم تعطل کا شکار ہو، یا تم تاخیر کرو، فتربصوا، تو پھر سے انتظار کرو، اس کمپیریزن کے مقابلے میں کہ دنیا کی چیزیں، جائز چیزیں بھی اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر اللہ تمہارا حساب کتاب بالکل جدا کرے گا، انتہائی سخت۔ اور پھر اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے افراد کہ جو ان جائز آٹھ چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور رسول اور اس کی راہ میں جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ ایسے لوگ ضروری نہیں کہ یہ شخص کہ نماز قضا کر دے، یہ شراب پیے، یا بے پردگی کو حکم دے، فاسق وہ بھی ہے، لیکن ایک فاسق وہ ہے کہ جو ان آٹھ چیزوں کے مقابلے میں اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حکم کو نادیدہ لے لے اور اس کو اہمیت نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آخری زمانے میں جو دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ جہاد کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہا کہ ہم بیٹھ کے دعا کریں اللہم عجل لی ولی کا الفرج، جیسے کہ ہمارے ذہنوں میں موجود ایک تصور، آپ نے صرف دعا کرنی ہے، دجالی میڈیا یہی کہے گا آپ سے، ان کے نمائندے آ کے یہی کہیں گے، اب تو مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور محفلوں میں اور مجلسوں میں ممبروں پر آ کر امامہ لگا کر ٹوپی لگا کر شیروانی پہن کر یہ ساری باتیں دجالی میڈیا کر رہے ہیں اپنے چیلوں نمائندوں کے ذریعے سے، کہ آپ نے صرف دعا کرنی ہے، تو اگر میں ان کی بات مان لوں تو دعا عہد کا کیا کروں میں جو معصوم نے دی ہے؟ دعا عہد کے دی آٹھ گروہ ہونے چاہیے، اور آٹھ گروہ میں سے آٹھ میں سے آٹھ میں تمہیں اپنا نام کا اندراج کرانا چاہیے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، نہیں ایسا نہیں آپشن ہو کہ یہ کر لوں، اچھا یہ نہیں تو یہ کر لوں، یہ نہیں تو یہ کر لوں، نہیں، آٹھ کے آٹھ گروہ میں تمہیں شامل ہونا ہے۔ اور آخر میں کہا آٹھواں گروہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من المستشهدین بین یدی، اے اللہ مجھے امام کے سامنے درجہ شہادت پانے والوں میں سے قرار دے۔ اور پھر اسی دعا میں اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میرے اور امام کے درمیان موت آ جائے، الذی جعلتہ، جسے تو نے حتماً مغزیہ ایک حتمی فیصلہ قرار دیا ہے، فجعلنی من قبری مؤتذرا کفنی شاعرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، میں کفن لپیٹ کر تلوار ہاتھ میں لے کر نہضہ لہراتا ہوا اور امام کی صدا پر لبیک کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ یہ کون کہے گا؟ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں جہاد کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ اسی لیے معصوم نے کہا کہ جو نہ جہاد کرے اور نہ جہاد کی نیت کرے وہ منافق کی موت مرا ہے۔ اب اگر روایات آپ کھول کے پڑھیں گے، آپ کے سامنے ترجمہ موجود ہے میزان الحکمت کا، اس کا ترجمہ پڑھیے، منافق کا باب کھولی، پتہ چل جائے گا ہم میں سے کتنے افراد ہیں اور کتنے افراد میں سے وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو منافق کی ہیں۔ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی نیت کی وہ منافق کی موت مرا۔ اور پھر چھوٹے امام فرماتا ہے لَيَعُدَنَّ أَحَدَكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا، تم میں سے ہر ایک منتظر کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو امام کے ظہور اور فرج کے لیے تیار کرو، وَلَوْ سَهْمًا، ایک تیر رکھ کر اپنے آپ کو تیار کیوں نہ کرو. تمہیں ایک تیر رکھنا پڑے, تمہیں ایک پسٹل رکھنی پڑے, تمہیں ایک گولی رکھنی پڑے, تمہیں خنجر رکھنا پڑے. رکھو, اپنے دل کو مضبوط کرو کہ میں اس اسلحے کے ساتھ اپنے امام کے ذریعے سے ان کی قیادت میں جہاد کروں گا. صادق امام کہتے ہیں کہ جو شخص ایک گھوڑا رکھے اور اس کو اس نیت سے پالے کہ میں امام زمانہ کے ساتھ جہاد کروں گا تو خدا اس کو کیا کیا اجر عطا کرے گا. استاد علی رضا پناہیان کہتے ہیں یہاں گھوڑا کی مثال گھوڑا نہیں ہے, آج گھوڑے کا زمانہ نہیں ہے, آج ہارس پالنے کا زمانہ نہیں ہے, یہ سمبل ہے, یہ علامت ہے. یعنی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ تم امام وقت کے لیے جہاد کرنے والے ہو, کوئی بھی چیز ہو, کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے جہاد کرنے والے ہو. ایدھن اگر بھی یاد رکھیے گا, اگر جہاد نہ کیا ٹھیک ہے مواقع نہیں, لیکن جہاد کی نیت کریں. یہ دعائیں جو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو روزانہ مومن کے لیے کہا کہ روزانہ کہے وجعلنی من المستشهدین بین یدی, اے اللہ مجھے امام زمانہ کے ساتھ درج شہادت پانے والوں میں قرار دے, وقتلا فی سبیلک تحت رایتک, کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں قتل ہونے کی موت عطا فرما. رسول اللہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے, کہتا ہے رسول اللہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں بتا دوں گا کہ آپ کا کون سا صحابی جنت میں جانے والا ہے, کون سا جہنم میں جانے والا ہے. ریاضت تزکیۃ نفس کی وجہ سے پردے اس کے سامنے سے ہٹ گئے تھے. رسول اللہ نے کہا خاموش, بولنے کی ضرورت نہیں. پوچھا تمہاری آرزو کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ نماز جعفر تیار پڑھوں, 30 روزے رکھوں ماہ رجب و شعبان کے دائیں. اس کی نیت کیا تھی, اس کی آرزو کیا تھی, جس کے سامنے پردے ہٹ گئے, جنت و جہنم دیکھ رہے, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اس سے پوچھے تمہاری آرزو کیا ہے, تمہارا شوق کیا ہے؟ اس نے کہا جہاد فی سبیل اللہ و شہادہ, جہاد و شہادہ. اور کچھ عرصے بعد ایک جنگ پیش آتی ہے جس میں وہ شہید ہو جاتا. لہذا کم سے کم جہاد کی نیت کریں. آج طوفان الاقصا آپریشن نے سوئی ہوئی انسانیت کو جگا دیا ہے, غفلت زدہ انسانوں کو خوف سے بیدار کر دیا ہے, اور وہ بلند ترین مفاہیم قرآن و روایات اہل بیت کے جن کو فراموشی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا, ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے مشخص معین جاندار اور مجسم کر دیا, اور ان میں سے ایک در حقیقت یہ طوفان الاقصی آپریشن ہے. وقت دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس پہ گفتگو کروں کہ اس سے کیا مطلب. یقیناً آپ کے ذہنوں میں, میں نے بس دجالی میڈیا ہمارے مدرسوں میں آ کر, شیعہ مدرسوں میں آ کر, معذرت کے ساتھ شیعہ مدرسوں میں آ کر اپنی زبان کو ان کے ذریعے سے بلوا رہا ہے. آیت اللہ سیستانی کے متعلق نہ جانے کیا کیا کہا جانے لگا ہے. یعنی لوگ اس حد تک کہ ناصبی کہنے لگے, دشمن خدا کہنے لگے, دشمن اہل بیت کہنے لگے, ایران کا سیاسی مسئلہ کہنے لگے, اور تو اور یہ لبرل مقلدین آیت اللہ سیستانی لبرل جن کو امام زمانے سے کوئی خوف نہیں آتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے یہ ایک مدرسے, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں, بہت ذمہ داری سے, یعنی یہ ٹیچ کیا جا رہا ہے. دجالی میڈیا کہاں کہاں نہیں پہنچا ہے, کہتے ہیں کہ وہ آیت اللہ سیستانی نے بھی تو حرام کرنے کا فتویٰ دیا ہے. کہا کہ نہیں نہیں, آیت اللہ سیستانی تو قریبی افراد نے نظر بند کر دیا ہے, ان سے تو کوئی فتویٰ ہی نہیں آ رہا ہے, وہ تو ایک لابی ہے جو جس نے نظر بند کر دیا ہے. تو ماشاء اللہ سے میں نے کہا کہ جناب پھر آپ کی تکلیف تو باطل ہو گئی, آپ ایک ایسے مجہول اور نامشخص مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فتویٰ اس کا یا نہیں, تو سب سے آپ کی تقلید باطل ہو گئی. تو آیت اللہ سیستانی کے کچھ لبرل مقلدین ہیں کہ جن کو جہاد ہضم نہیں ہوتا, جن کو آیت اللہ سیستانی کا ولایت فقیہ کا ورژن ہضم نہیں ہوتا. یہ وہ فقیہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے یہ خاموش پپٹ ہوگا, یہ کٹ پتلی مجتہد ہوگا, لیکن الحمدللہ امام سیستانی دامت برکاتہ نے اول مرجعیت سے لے کے آج تک جتنے بھی محاذ ہو سکتے ہیں سب پر در حقیقت مہر ولایت و مرجعیت کو سب کر یہ بتایا ہے کہ مرجعیت کل بھی حاضر تھی آج بھی حاضر ہے اور مرجعیت ظہور امام زمانہ میدان عمل میں موجود رہے گی. لہٰذا یہ ورژن آپ کو حضب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. گوشوں کے انار سے ویڈیو کلپس کے ذریعے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. دامن وسم جشن میں کہیں جواب دیا ہے, اس سے زیادہ میں اس میں وارد نہیں ہوں گا. اور آخری چند کلمات جو ادا کرنے ہیں ان آخری لمحات میں, وہ مولا کی وہ وصیت ہے جو مکتوب اور لیٹر نمبر 47 میں درج ہے. مولا علی بستر شہادت سے یہ وصیت فرما رہے ہیں, للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ, جب ابن ملجم نے آپ پر تلوار چلائی ضربت کے وار سے آپ زخمی ہوئے تو آپ نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور یہ وصیت کی, اسی کما پہ تقوی اللہ, میں تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وہاں پہ کیا کہا؟ لباس التقوی, جہاد لباس تقوی ہے. امام حسن کا بھی لباس ہے, امام حسین کا بھی لباس ہے. وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنِيَا وَإِن بَغَتْكُمَا, دنیا کی طرف رجوع نہ کرنا. اس کے بعد جملے چھوڑ رہا ہوں میں, وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, اور ہر ظالم کے وصیت سامنے کون موجود ہے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام. تم دونوں کو وصیت ہے کہ تم دونوں ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی بن جانا. اسی کو ماں میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, وَجَمِيعَ وَلَدِي, اور جتنے بھی میری اولاد ہے اس کو, وَأَهْلِي, میرے اہل, وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي, اس کا مطلب یہ ہے مولا علی نے یہ وصیت تحریر کی ہے یا تحریر کروائی ہے, زبانی نہیں ہے. یعنی اتنی اہمیت ہے اس وصیت کی کہ مولا علی اس شدید ترین لمحات میں اسے تحریر خود کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. کتابی کا لفظ ہی بتا رہا ہے, کتابی یعنی جسے لکھا گیا ہو. میری تمام اولاد, میرے اہل, تم دونوں کو, ومن بلغہ کتابی, جس تک میری نہج البلاغہ کا یہ پیغام پہنچے, وہ کسی کی بھی تقلید کرتا ہو, کسی بھی مکتب سے ہو, کوئی بھی ہو, مولا علی کہہ رہے ہیں دنیا کو علی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے, ایک ظالم اور ایک مظلوم. نہ مکتب, نہ عقیدہ, نہ درہم, نہ دین, ظالم. آج آپ دیکھیں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے, اور آج وہ تمام صفات آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب و ظہور سے پہلے انسانوں میں پیدا ہوں گی. وہ صفات کون سی ہیں؟ آگاہی, شعور, بیداری, اویرنیس, ظلم کے خلاف احتجاج. صحیح کہ مولیت ظلمن و جورا, کہ زمین ظلم جور سے بھر جائے گی, لیکن یہ تو کہیں نہیں منع نہیں کیا گیا کہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی, وجدان بیدار نہیں ہوں گے, انسانیت ان کے مقابل کھڑی نہیں ہوگی, یہ تو کہیں نہیں لکھا. اس کا مطلب ہے کہ جب نہیں منع کیا گیا ہے تو راہ باز ہے, ہو سکتا ہے, مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں, انسانیت بھی بیدار ہو سکتی ہے, ظلم کے خلاف نعرے بھی لکھ سکتے ہیں, جنگیں بھی ہو سکتی ہیں, جنگیں فتح میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, توجہ رکھے گا. لہذا ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, جہاں ظلم و ظالم نظر آئے وہاں اس کے دشمن ہو جاؤ, اس کے مخالف ہو جاؤ, اور جہاں تمہیں مظلوم نظر آئے, یہ بیداری, یہ آگاہی, یہ شعور کہ آہستہ آہستہ ظلم کو پہچان رہے ہیں, کیپٹلزم, سوشلزم اور اسی جیسے دوسرے انسان کے بنائے ہوئے خود ساختہ نظام دم توڑتے چلے جا رہے ہیں. آج جہادی روح بیدار ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ قوم کے جسے در حقیقت 75 سالوں سے سو جا یاسر عرفات جیسے لوگ تھپیاں دے کے سلاتے رہے, 3 نسل ہو گئی مگر وہ اپنی زمین پہ قبضے کو نہیں بھولے. آج آپ دیکھیے پاکستان کی عوام کو کہاں لا کے کھڑا کیا ہے, ایک چور کو شہزادہ اور دولہا بنا کے باہر سے لایا گیا ہے اور سب اس کے بینڈ باجے بجا کر اس کو شہزادہ بنا کے لا رہے ہیں کہ جناب یہ جو آ کر معیشت سنبھالیں گے, تھوڑا سا آٹے کا ریٹ کم ہو جائے گا, پیٹرول سستا ہو جائے گا, بجلی کے یونٹوں کی نرخ گر جائیں گے, ہم سب کو بھول جائیں گے, ہمیں اس نہج میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, ہم بھول جائیں گے.
یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، یہ کرپٹ تھا، یہ بدعنوانی کرنے والا تھا، قومی دولت لوٹنے والا تھا، اس کا خاندان ایسا تھا، یہ نیب سے فرار کیے ہوئے تھے، عدالتوں پر جرمانے عائد کیے تھے، یہ بھگوڑے تھے، یہ مجرم تھے، شناختہ شدہ اور مسلم مجرم تھے، لیکن اپنے ہاتھوں کے آگے سب بھول گئے ہم۔ لیکن یہ قوم 75 سالوں میں جہاد کو نہیں بھولی، جس نے پتھروں سے، اپنے ہی گھر کے ملبے کے پتھروں سے جہاد شروع کیا، غلیلوں سے، اور آج یہ ڈرون اور میزائل اور اسی جیسے جدید اسلحہ تک آ پہنچی ہے۔ یہ ہے جہاد، اور یہ وہ جہادی روح ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پہلے، آپ کے ظہور سے پہلے، جبہ حق میں، محاذ حق میں موجود مجاہدین فی سبیل اللہ کی واضح ترین نشانیوں سے ایک نشانی ہے۔ دو، یہ شعور و بیداری کہ امریکہ میں اتنا بڑا، ابھی کل کی اطلاع ہے، واشنگٹن ڈی سی میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے، انگلینڈ میں مظاہرہ ہوا، فرانس میں مظاہرہ ہوا، جرمنی میں، یہ وہ جونکے ہیں جو در حقیقت سیکیورٹی کونسل کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں اور خون چوس رہی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو فلسطینیوں کو سکھ کا سانس لینے کے لیے فراہم کی جائے، اس پہ جونکوں کی طرح، گدوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو ویٹو کر کر اس کو تنہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عالمی وجدان بیدار ہو چکا ہے، امریکی عوام، عرب عوام، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یورپی ممالک کے عوام آج کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی وہی امریکی سیاستدان جو کھڑے ہو کر بجٹ کے لیے گفتگو کر رہا ہے، اس کی تقریر میں لوگ اپنے سرخ ہاتھوں کو کھڑا کر کر فلسطین کی حمایت میں ایک خاموش مظاہرہ کرتے ہیں، اسی تقریر میں کچھ لوگ اپنی الفاظ کے ذریعے سے، پلے کارڈز کے ذریعے سے در حقیقت کیا کرتے ہیں، اپنی جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اسے انٹرپٹ کرتے ہیں، اسے تقریر نہیں کرنے دیتے، یہ وجدان بیدار ہو رہا ہے۔ اجن یاد رکھیے گا، ہم مہاد جنگ پہ نہیں جا سکتے، لیکن اس محاذ کی تائید کرنا ہمارے ایمان کی صداقت و سچائی کی علامت ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ مالی لحاظ سے مدد کیجیے، آپ اخلاقی لحاظ سے مدد کیجیے، اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، آپ اس مظلومیت کو پہنچائیے۔ فلسطین کو ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی ہے کہ ہمیں لباس دے دو، ہمیں اسلحہ، ہمیں جو ہے وہ دوائیاں دے دو، نہیں، وہ کہہ رہی ہے ہمارا ایک جائز مطالبہ ہے کہ رفا کی بارڈر کھول لیا جائے اور ہم جو ہیں جو ان زخمیوں کو لے، ابھی کل کی خبر ہے کہ زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینسوں پر بمباری کی گئی ہے، جس کو اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، لیکن چونکہ اسے پتا کہ سیکیورٹی کونسل میں اس کو ویٹو کرنے والے موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ فرماتے رہبر معظم، یہ حق باطل کی جنگ ہے۔ اتنی صراحت کے ساتھ یہ جملہ فلسطین کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا گیا، یہ ایمان اور استعمار کی جنگ ہے، توجہ رکھے گا، اور آہستہ آہستہ یہ جنگ، یہ قضیہ، یہ مسئلہ فلسطین، آہستہ آہستہ ہمارے شعور کو، ہمارے وجدان کو، ہماری فکروں کو امام زمانہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ محاذ کامیاب ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ آپ دیکھیے گا دشمن کی تمام تر پلاننگ کے باوجود، جیسے کہ وہ اب تک ان گزشتہ مہینے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 4 نومبر تک، 5 نومبر تک مجبور ہے کہ وہ صرف بمباری کے علاوہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ ایک فوج کے لیے بدترین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کچھ نہ کر سکے اور شہری آبادی پہ حملہ کرے، وہی آج اسرائیل کر رہا ہے، اور یہ حملے اس کے گلے کا پھندا بن چکے ہیں، اور یہ حملے عالمی وجدان اور انسانوں کو، حریت پسند انسانوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ جہاد ہے جو ہمیں انجام دینے، یہ سنی جہاد نہیں ہے، یہ سلفی جہاد نہیں ہے، یہ ناصبی جہاد نہیں ہے، یہ اسلامی جہاد ہے، یہ قرآنی جہاد ہے، یہ ولائی جہاد ہے۔ یہاں سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، جب سے فلسطین نے کربلائی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع کیا، ان کے انتفاضہ، ان کی تحریک اور ان کے حملوں میں شدت
اور کامیابی کا عنصر غالب ہوتا جا رہا ہے. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ ایک ماں بوڑھی ماں اپنے جوان بچے کے شہادت پہ کہتی میرے بیٹے تمہارا خون بہا ہے تم شہید ہوئے ہو، لیکن تم فکر نہ کرو تمہارا خون حسن و حسین کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. لوگ آپ نے کہہ رہے ہیں انا تشیع، میں شیعہ ہوں، انا شیعی، میں اپنے شیعوں نے اعلان کرتے ہوں، اے خائن اور حکمرانوں تم نے کیا بھیجا ہے؟ کفن بھیجے ہمارے لیے؟ میں اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کرتی ہوں، میں اپنے ولائی ہونے کا، میں اپنے یوں کہوں امامی ہونے کا اعلان کرتی ہوں. کیا یہ جملے کہنے والے ناصبی ہو سکتے ہیں؟ عزیزان کرم، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ میڈیا وار ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ ارادوں حوصلوں کی جنگ ہے. لہذا ہم اگر اس محاذ میں نہیں جا سکتے، کم سے کم فکر جہاد کو اپنے ذہن و قلب میں زندہ رکھیں. یہ چھوٹی سی شمع جو اپنے دلوں میں جلائیں گے، دجالی میڈیا کی آندھیاں اس شمع نیت جہاد کو بجھانے کی کوشش کریں گی. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اس لیے کہا جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی وہ منافق کے موت مرا. اللہ تعالی ہمیں اس منافقت کی موت سے بچنے کے لیے کم سے کم اس مرحلے پر جہاد کی نیت کرنے اور جہاد کے تمام پہلوؤں پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اس کے مقدمات کو فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اگر وقت پڑتا ہے اور امام سیستانی اور امام خامنائی اور ان کے دلاور مجاہدین اگر کہتے ہیں تو ہم دوسرے مرحلے میں بھی انشاءاللہ وارد ہوں گے. جیسا کہ ہم روزانہ ایک مومن جو دعا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے اللہم اجعلنی من المستشهدین بین یدی، مولا امام زمانہ کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما، صرف موت عطا فرما. لیکن اس سے پہلے اپنی نیت کو، اپنی فکر کو، اپنے قلب و ضمیر کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے. فلسطین سے جڑیے، شعور سے جڑیے اور اس جہاد سے اپنی وابستگی کا اعلان کیجئے. ہم عملی کہتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے جنت کا جس سے اللہ کے خاص اولیاء داخل ہوں گے. اے اللہ ہمیں ان شہداء میں شامل فرما جو تیرے باب جنت سے تیری جنت میں داخل ہوں گے. حضرت امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. امام سیستانی، امام خامنائی، سید حسن رضہ، ابراہیم زکزکی اور دنیا میں جہاں جہاں حماس اور اسی جیسے دوسرے مجاہدین سر بکب دشمن طاقتوں سے لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کی دام درہم سخن مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت و محمد و آل محمد پر ہو اور ہمیں اپنے وظائف پر عمل پیدا ہونے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا رحمن.